कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
के दिन मछली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए?
उम्मत मोहम्मदिया के लिए सब इजाजत है, हफ्ते के दिन शिकार भी कर सकते हैं, मछली खा भी सकते हैं। ये जो है वो बनी इसराइल में जो कौम दाऊद थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनके लिए मछली का शिकार हफ्ते वाले दिन मना किया गया था। ये भी चूंकि उनके लिए एक आजमाइश थी, उनका एक इम्तिहान था, तो उसमें चूंकि तीन ग्रुप हो गए थे, एक ग्रुप वो इस तरह शिकार करता था कि हफ्ते वाले दिन गड़े बना लेता था। अच्छा, अब देखें अल्लाह ताला का निजाम कि उस हफ्ते वाले दिन जो है ना वो मछलियां ज्यादा आती थी, ये एक और आजमाइश थी इनके लिए, इम्तिहान था ना ये। तो अब वो क्या करते, वो गड़े खोद लेते थे, गड़ा इस तरह का कि जो है वो मछली जब आ जाए ना अंदर, अब वो गड़े में फंस जाए, इस तरह वो गड़े खोद कर वो रख लेते थे। तो अब बाज लोगों ने इनको समझाया कि इस तरह मत करो, ये भी शिकार ही है एक तरह से।
सही,
ये जो तुम जो कह रहे हो ना, हम शिकार नहीं कर रहे, हम पकड़ने हैं, तो शिकार आपने इसका रास्ता तो रोक दिया, शिकार तो कर लिया एक तरह से, पकड़ तो लिया
जी। बिल्कुल
वो नहीं मानते थे, कहा नहीं नहीं शिकार नहीं है। अब उसमें तीन गुरु को थे, एक गुरु तो वही ये हरकत कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था अल्लाह ताला की वाजे, एक गुरु ये, दूसरा गुरु ये कि जो इनको समझाता था, इनको नेकी की दावत देता था मगर ये बाज ना आए, तीसरा गुरु ये था कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, हम क्या कर सकते हैं। तो यूं फिर जो है वो इनको जो ना वो जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो शिकार करते थे, उनके बीच में फिर दीवार एक बना दी थी, यार ये इस तरह की हरकतें करते हैं, हमें इनसे दूर रहना है। उन्होंने दीवार बना दी, दीवार खींच दी। अब एक दिन ऐसा आया कि उस मोहल्ले से कोई निकला नहीं, तो लोगों ने देखा कि ये क्या मसले, क्यों नहीं निकला, आज कोई भी नहीं निकला। अब जो है वो दीवार पर चढ़ के देखा गया तो देखा कि वो तो अंदर बंदर घूम रहे। तो फिर जब अंदर दाखिल हुए ये लोग, तो अब ये लोग तो नहीं पहचान लेते जो सही थे, अलबत्ता जो बंदर की सूरत अंदर ये पहचान लेते, जो बंदर हो गए थे, जो मस्त हो गए थे, वो पहचान लेते अपने रिश्तेदारों को, और उनको सूंघते थे और रोते थे, क्योंकि जबान तो उनकी बंद हो गई थी, गुंग हो गई थी। वो है कि वो यही इजहार कर रहे होंगे कि काश हम लोग तुम्हारी बात मान लेते, हम ये हरकत ना करते। फिर तीन दिन वो जिंदा रहे, फिर मर गए वो।
जब घर से निकले थे तो इसी नीयत से निकले थे कि हम दर मुर्शिद पे जाएंगे, वहां जाके सीखने में काफी कुछ मिलेगा। जो मेन चीज थी आपने ये बताया कि अगर हम शरीयत पे अमल करते हैं साथ, उसके जो दुनियावी फायदे हमें वो भी हासिल होते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ। दावत इस्लामी की जो बरकतें हैं वो स्कूल टाइम से ही हमें मिल रही हैं, जो हमारे टीचर थे वो हमें इज्तिमा में लेके जाते होते थे जुमेरात को भी और वैसे भी।
बहुत सारी चीज़ें मदनी मुजाकरे में सीखने को मिलती है, बाज़ोकत बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती है जो हमारे जहन में भी नहीं होती, हम कर रहे होते हैं और हम उसे ठीक समझ रहे होते हैं। सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बट सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये अल्लाह के वली का दीदार, अल्लाह के वली की ज़ियारत होती है, और ये बहुत बड़ी बात है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो वो एक अलग ही मोहब्बत होती है।
असल में शुरू से हमारा जो मदनी माहौल था ना, मेरे घर वालों का, जो मेरे तमाम घर वाले थे वो माहौल में थे, तो हमारा, मैं शुरू से फ़ज़ान मदीना आता था हर जुमरात के इज्तिमा वगैरह में, मैं भकला खकला के बोलता था। तो 10 साल का था, फिर मेरी वालदा मुझे यहाँ लेकर आई मामू के ज़रिए, मेरे महमूद मामू यहाँ होते थे, इंतकाल हो गया उनका, तो उनके ज़रिए यहाँ पर लेकर आए। फिर बाबा जान ने मेरे ऊपर दम किया तो उसके बाद मैं बोलने लगा, फिर उसकी बरकत से मैं यहाँ आने लगा। मैंने यहाँ तकरीबन 15-20 साल के बाद यहाँ पे मैंने एतकाफ़ किया, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, गुसल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी की भी नियत करी, जो कटवाई है उससे मैंने तौबा भी करी अब तक, और अब मैंने पक्की नियत कर ली है दाढ़ी की।
मदनी मुजाकरे में शिरकत हुई, बहुत दिल को सुरूर मिला। मेरा ताल्लुक मुल्तान शरीफ से है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमारे इलाके में ऐसा काम किया है कि जो लोग गुनाहों की दलदल में थे, दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह وہ سنتوں کے عامل بن گئے، مبلغین بن گئے، حافظ قرآن بن گئے.
الحمدللہ امیر سنت درس نظامی کے حوالے سے اور طلباء کرام کے حوالے سے بہت شفقت فرماتے ہیں اور دعائیں بھی فرماتے ہیں. الحمدللہ میں بھی درس نظامی کا طالب علم ہوں اور یہ امیر علیہ سنت کا ہی فیضان ہے کہ میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں پانچویں درجہ درجہ خامسہ میں طالب علم ہوں. الحمدللہ مجھے ذمہ داریاں بھی ملی ہوئی ہیں اور میر پور خاص شہر کے اندر میں ان ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہاں پہ میں آیا ہوں. میں نے یہاں پہ تین دن کی اسٹے کیا ہے، مطلب جمعے سے آیا ہوں اور تین دن کا اسٹے میرا یہاں پہ، اور ایسا ماحول میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. میں نے بہت جگہوں میں وزٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ ہر ہفتے جو ہے میں یہاں پہ آؤں گا انشاءاللہ.
میں تو یہی کہوں گا کہ میری جو ایج کے جتنے بھی لوگ ہیں، مجھ سے بڑے لوگ ہیں، آپ بھی آئیں اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو آپ لا سکتے ہیں ان کو لے کر آئیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر داخل مسجد ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. نہ بھی دوہرایا زبان سے تو دل میں نیت کی تھی تو وہ ہو گئی. اور دل کی نیت شرط بھی ہے، خالی زبان سے کہہ لینے سے اور دل میں نیت نہ ہو تو نیت نہیں ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، مسجد افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی اور اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تاکہ ثواب ملے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں، کھائیں، سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1445 سنہ ہجری کے ذیقعد شریف کی 17ویں رات ہے. اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 17، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضرور نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا دل سیاہ اور مردہ بھی ہو جاتا ہے؟ اور اگر دل سیاہ اور مردہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو درست کرنے کا، اس کو روشن اور زندہ کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں.
جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی بلیک پوائنٹ بنتا ہے، سیاہ نقطہ، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، بلیک نقطہ جو ہے بلیک پوائنٹ وہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ کالگ نہیں ہے جو ہم کو مطلب کلر کی پینٹ کی کالگ ہوتی ہے، اب وہ مطلب ایک لفظ ہوتا ہے بازو کا تو اس کے معنی کئی ہوتے ہیں، جیسے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، یہ بھی حدیثوں میں، اب زنگ سے مراد وہ تو نہیں ہے کہ لوہے پر جو نظر آتا ہے زنگ، اسی وہی لگتا ہے، تو اب اس کے معنی جو آپ نے پوچھے تو وہ عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے، تو دل گلے میں نے پوچھا سیاہ اور سخت، سخت بھی ہوتا ہے دل، اب مردہ، دل مردہ بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے، اوندھا بھی ہوتا ہے، یہ مختلف اس کے لیے الفاظ حدیثوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ دل اندھا ہو جاتا ہے، غالباً یہ بھی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو مطلب اس کے بھی معنی ہوتے ہیں، جو دل کی وہ ہمارے سر کی طرح آنکھیں تو نہیں اندھا ہو جائے گا، نہ اس پر مطلب اندر جا کر کوئی بلیک کلر کر دے گا۔ اب اس کے معنی اگر مجموعی طور پر یا اگر عرض کروں، میں سمجھ پایا ہوں کہ نصیحت بندے کے دل پر اثر نہیں کرتی، اس کو رقت نہیں آتی، جیسے دعا میں دل لرزتا ہے، کانپتا ہے، عبرت نہیں ہوتی، کوئی سے معاملات دیکھ کر، یہ حدیثیں سن کر، آیتیں سن کر، بیان سن کر، اس کو خاص کچھ اثر نہیں پڑتا، یا بالکل بعضوں کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ بعضوں کے دل تو ایسے عجیب و غریب مطلب وہ کیچڑ آلود ہوتے ہیں کہ نصیحت پر ان کو ہنسی آتی ہے، کوئی سمجھائے تو مذاق اڑتا ہے، اور اس طرح کے کیچڑ آلود دل آپ کو سوشل میڈیا پر شاید محسوس ہو جائیں گے، کہ جو نصیحت کرنے والوں کی، دین کی درست خطوط پر دعوت دینے والوں کی، نیکی کی دعوت دینے والوں کے اندر سے بھی کچھ نکال کر اس کو اچھلتے اور مطلب یہ کہ اس پر بلا وجہ تنقید کرتے ہوتے ہیں، تو ان کا دل ایسا لگتا ہے کہ بہت بری حالت میں، ان سب کو علاج کرنا چاہیے، اور دل کا علاج اہل دل کے پاس ہوتا ہے، جو مطلب جن جو نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، واقعی سچا عاشق رسول، خوش عقیدہ سنی ہو، تمام صحابہ کرام کو مانتا ہو، ایک بھی صحابی پر تنقید نہیں، سب کے سب اہل بیت پر وہ آنکھیں بند رکھتا ہو، سب سے عقیدت رکھتا ہو، اولیاء کرام کی گستاخی نہ کرتا ہو، تو ہر طرح سے وہ خوش عقیدہ ہو، تو ایسا شخص اگر اہل دل ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور اہل علم بھی ہے وہ، تو اس کی صحبت سے دلوں کا زنگ بھی اترے گا، دل کا مائل بھی دھلے گا، اور دل کی کالک بھی دھلے گی، دل کی سختی بھی دور ہوگی، مردہ دل بھی جی اٹھے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، تو زیادہ ہنسنا بھی برا ہے، کہ ہنسنا جو زور زور قہقہ مارتے ہیں تو وہ بھی ہنسنے کی قسم ہے، لیکن اتنی آواز نکلی کہ خود سنا، تو یہ بھی ہنسنا، ہنسنے کی تعریف یہی ہے، تو وہ قہقہ کہلاتا ہے، تو زیادہ ہنسنا بہرحال وہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے، تو ان ساری باتوں کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ دل مرے گا بھی نہیں، زندہ بھی رہے گا اور روشن بھی رہے گا۔ موت کو یاد کرنے سے، کثرت تلاوت سے بھی جو دل ہے اس کی کالک دھلتی ہے، زنگ دھلتا ہے، اور دل جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور سلامت دل ہی مطلب کامیابی ہے، قلب سلیم، وہ ہے نا قرآن کریم میں،
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن کے جب نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر یہ کہ وہ شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے،
وہ کامیاب ہوگا بروز قیامت، کہ جو سلامت دل، قلب سلیم منع، سلامت دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب آج کل تو دلوں کا حال یہ کہ مردے بھی ہو گئے، کیا مردے سڑ گئے، ایسی مطلب غفلتیں اور ایسی ہنسیاں، ایسے قہقہے، ایسے چٹکلے، اور ایسا ماحول بن گیا ہے کہ بس دین کے نام پر لوگوں کو مذاق سوچتا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کے لوگ بھی آپ معاشرے میں بہت کچھ دیکھتے ہوں گے، ہے ہی نہیں مطلب، سمجھ ہی نہیں آتی مجھے، مطلب بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور نام اسلامی ہے، خاندان مسلمانوں کا تو یوں سمجھ جاتا, یوں بس پہچانے یہ مسلمان باقی وہ کسی کا شعر یاد آ رہا ہے, قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رونا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, ارے تمہارے اب لباس تراش خراش چہرہ دیکھو تو غیر مسلموں جیسا داڑھی صاف کرنا, مسلمانوں جیسا چہرہ نہیں ہے داڑھی صاف ہونے والا, یہ غیر مسلموں والا چہرہ ہے, معاف کیجئے گا. اور تو چھوٹی چھوٹی ڈائر رکھتے ہیں تو یہ بھی وہی لوگ رکھ رہے ہیں اور انہیں کی نقالی ہو رہی ہے, طرح طرح کی تراش خراش چہرے میں کی جا رہی ہے, سر کے بالوں میں بھی عجیب و غریب اسٹائل, مطلب آدھے سر کے بال ہوتے ہیں, بعض اوپر گھونسلہ بنا کر رکھتے ہیں, کوئی پیچھے وہ عورت کی طرح پونی بناتے ہیں, وہ کیا کیا ہو گیا ہے. تو بس ہاں میں تم ہو نصارہ, نصارہ یہ کرسچن, تو بناوٹ میں تمہاری جو نظر آ رہے ہو تم, تمہارے لباس میں تمہارے چہرے میں تمہارے انداز جو ہے اس میں, تو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, تمہارے رسم و رواج ہنود جیسے, ہنود مانے ہند کی جمع ہے, تو ان جیسے تمہارے رسم و رواج ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں, وہ حیرت سے شاعر کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, ان کو بھی پیچھے رکھ دیا کہ وہ یہودی بھی شرما جائے, مسلمان نہ جانے یہ کہاں جا کے رکے گا, ایسا ہو ہوتا جا رہا. یہ بھی غالباً اقبال کا شعر ہے, ہاں کتنا پرانا شعر ہے, اس وقت کی کیفیت تھی, اب تو جناب والا اب جو حالت ہمارے سامنے ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو ہمیں اسلامی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہیے, خدا پناہ دے ایسی سوچوں سے کہ اسلامی رنگ میں نظر آنے والے بندے کو دیکھ کر لوگوں کو ہنسی چھوٹتی ہے. اے مولانا, اے مولانا وہ کیا سمجھ پڑے, اے بیچارے یار بس یار ہم لوگ یوں, ہم لوگ یوں انہیں بولتے ہیں اس طرح, حالانکہ مولانا کے سامنے آ کے بیٹھے گے تو پتا چلے گا کہ عقل کس میں, دنیاوی اعتبار سے بھی جس کو تم عقل بولتے نا وہ کس میں زیادہ ہے, آ کے بیٹھو گے تو پتا چلے گا دور دور سے تمہیں کیا سمجھ پڑے گی. تو ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ چہرے پر, چہرے مبارک پہ داڑھی شریف, سر پر امامہ شریف, بال انگلش نہیں زلف ہیں, سب سمجھ سکتے ہیں. تو جن کا کلمہ پڑھا ہے اب ان جیسا اگر حلیا بنانے کی ان کی سنت اپنانے کی کوئی کوشش کرے تو ہنسی آتی ہے لوگوں کو, ملا بن گیا ہے مولوی بن گیا ہے, بھائی تم نے کلمہ جس کا پڑھا ہے ان کو تو تصور میں دیکھو کہ ان کا مبارک حلیا شریف کیا ہے, تو اب کہاں کھڑے ہو یار کیا بول رہے ہو, ان کی نقل کرنے والے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو, تو تمہارا حشر ہوگا کیا, کس کے ساتھ اٹھو گے, کیا اپنے آقا کے مخالفین کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں اٹھنا پسند ہے. المرء مع من احب, جس سے جو محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہی قیامت میں اٹھے گا, تو جو مطلب اس طرح کی شکل و صورت بنا رہا ہے داڑھی زلفے امامہ شریف سنت وبارا لباس, تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس کا اظہار ہے, پیارے آقا سے محبت ہے اس لیے یہ بنا رہا ہے. تو یہ ان کے گروہ میں اٹھے گا, ان کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف چلے گا, اور جو ان کا مذاق اڑائے گا یہ اپنے جیسے ماڈرن یا فلم اسٹاروں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے جہاں جائے گا میں سب سمجھتے ہیں. اللہ نہ کرے, تو اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں, تو ہم توبہ کر لیں سچی پکی توبہ کر لیں اور اس گروہ پر ہاتھ رکھیں جو جنت میں جائے گا, جنت کی طرف پڑے گا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ القریب.
یہ جو آپ نے دل کے تعلق سے بھی ابھی کچھ ارشاد فرمایا تھا, تو ایک شخص ہے جو کہ نمازی بھی ہے باشرہ ہے اور ہر طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں, مگر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کیا کروں میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, یعنی کہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں مگر مجھے رونا نہیں آتا, تو کیا اس کے آنکھوں سے آنسو کا نہ آنا, اس کا نہ رونا, جبکہ اس کا جو حلیہ ہے، وضاقتہ ہے، وہ سنتوں کے مطابق ہے، نمازی ہے، تو کیا ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یا وہ خود اپنے دل کے بارے میں اگر یہ کہے تو خود اس کا تو کہ کہنا اپنی جگہ پر ہے، تو اس کے بارے میں کیا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اس کا دل سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، تو کیا دل کی نرمی کے لیے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا ظاہری طور پر یہ ضروری ہے؟ کوئی خشیت قلب کی ہو تو یہ بھی اس کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے؟
میں نے تو خیر جنرل بات کری ہے، کسی فرد کو ذرا یہ کوئی ہمارے لیے کسوٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو رونا نہیں ہے تو ہم یہ فیصلہ کر دیں گے اس کا دل سخت ہو گیا ہے. ہاں اپنے لیے تو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، چاہے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہو کوئی، پھر بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا دل سخت نہ ہو گیا ہو. دوسروں کے لیے یہ جو بھی میں نرس کیا اس میں نہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر یہ کہیں اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دی تو وہ مطلب ہماری بات مانتا نہیں ہے اور رائے راست پر آ نہیں رہا، تو ہم یہ اس کے تعلق سے الفاظ نہ کہیں گے اس کا دل سخت ہو گیا ہے. ہم نے اپنی اپنی کریں گے، ایک تو یہ کہ اس کو اگر کہیں گے تو اس کے دل آزاری بھی ہوگی، دوسرا ہے کہ یہ ہم فائنل کر نہیں سکتے کسی کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ عنقریب اس کو ولایت ملنے والی ہو، اللہ پاک کا ایسا کرم ہونے والا ہو کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو یہ کہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہو کہ وہ آپ سے بہت زیادہ آگے بڑھنے والا ہو، اور اپنے لیے تو ہمیشہ ڈرے آدمی، بھلے روتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگ اثر بھی قبول کرتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں اس کی باتوں سے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مطلب نہیں کہ وہ یعنی ڈرا کرے، کیونکہ کسی کے بارے میں کس کے بارے میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی کہ چھپا فیصلہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں کیا تھے ہیں، کیوں حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ اللہ پاک اپنے فاجر بندے سے بھی، نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، دین کی خدمت لے لیتا ہے، مگر اس فاجر بندے کا، اس نافرمان کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہوتا. تو میں نے اتنوں کی اصلاح کر دی، میں دنیا میں چھا گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو میری بات سن میرا بیان سنتا ہے لرز اٹھتا ہے، رو پڑتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اللہ پاک کا چھپا فیصلہ اپنے بارے میں کیا. بندہ ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب جنت میں جا رہے ہوں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں حسرت سے، میرا اللہ نہ کرے کوئی فیصلہ کچھ اور ہو میرے بارے میں. یہ سب کو ڈرنا بہت ضروری ہے اور لازم ہے، کمپلسری ہے. تو یہ اگر میرا یہ جو میں نے عرض کیا، یہ اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا نا، اللہ کرے گا نہ تکبر آئے گا آپ کو، نہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا ذہن بنے گا، اب نہیں یار میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. یعنی یوں ویسے الفاظ تو بہت ہوتے ہیں، حقیر فقیر تو ہر فرد ہوتا ہے، میں فقیر ہوں، حقیر ہوں، ابھی حقیر فقیر کو ذرا مزاج کے خلاف بات کر دو تو مطلب منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا والی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں، اللہ سے ڈرے اور زبان سے نہیں، دل سے، اور دل میں اور زبان نے کہا اور ریا کے لیے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے حقیر فقیر کہنے میں، لیکن حالات بہت خراب ہیں. اور میں یعنی کہ ہر فرد میں جو عرض کر رہا ہوں اپنے اوپر لے، اس کے بارے میں نہ سوچے، اس کے بارے میں نہ سوچے کہ وہ ایسا یہ ایسا، ایک انگلیاں اٹھاتے ہیں دوسرے تین انگلیاں اپنی طرف ہیں، وہ ایسا تو یہ تین انگلیاں کہہ رہی ہے تو ایسا تو کیسا، تو ہم ان تین انگلیوں کے معنی اس ایک انگلی کو بھی بینڈ کر کے اپنی طرف لے آئے، اپنے کو دیکھ، کسی کو کیوں مطلب، وہ اس کے دل کی ٹٹول میں پڑتا ہے، دل کی ٹٹول کہ ہم مکلف بھی نہیں ہیں کہ اس کے دل کو چیک کریں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا اسکینر ہے کہ جس سے ہم دل کو چیک کر کے اس کے بارے میں یہ کچھ نکال سکیں کہ اس کے اندر کیا کیا بھرا ہے. سب کے لیے دعا خیر کریں تو انشاءاللہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، کہ اللہ سب کو نیکی ہدایت دے، جو نیکی کے راستے پر نہیں ہیں وہ آ جائیں، ہم بھی نیکی کے راستے پر صحیح معنوں میں آ جائیں اور جم جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، میرے چچا آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، 100 سے زائد مدنی مذاکرے ان کے گھر دیکھے ہوں گے، آج ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا بھی فرما دے. اور کیا باپ کے فوت ہونے سے بالغ نابالغ سب یتیم ہو جاتے ہیں؟
اللہ پاک آپ کے چچا کا، اللہ پاک مرحوم چچا کو غری کرے، احمد فرمائے. بے حساب مغفرت کرے. اللہ پاک تمام سوگواروں صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے اللہ اس کو قبول فرما لے, تو بارگاہ رسالت میں نظر کر کے آپ کے چچا کو اشارے ثواب کرتا ہوں. جب نابالغ تو یتیم کہلائیں گے, والد فوت ہو گیا تو بالغ جو ہے وہ یتیم نہیں کہلائے گا, پھر تو ہر بوڑھا آدمی پھر یتیم ہی ہوگا. بوڑھوں کے ماں باپ کہاں زندہ ہوتے, عام طور پر نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ بالغ ہوتے ہی لڑکی ہو یا لڑکا جیسے بالغ ہوا اب ان کی یتیمی ختم ہو گئی. اب اس کی بالغ یہ اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے کہ کوئی اسے آثار مقرر ہیں اس کے کہ کوئی ایسی نشانی اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے وہ بالغاہ ہو جائے گی. یا لڑکا جو لڑکا ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے تو اس میں بھی نشانی ہے کہ وہ نشانی کہ ظاہر ہوئی تو وہ بالغ ہو جائے گا 12 اور 15 کے درمیان. اور اگر نشانی ظاہر نہیں ہوتی تو لڑکی ہو یا لڑکا جیسے ہی اسلامی سال کے حساب سے 15 سال کے ہوئے اب یہ بالغ یا بالغ ہو گئے, نماز فرض ہو گئی, رمضان کے آتے ہی روزہ فرض ہو جائے گا, رمضان چل رہا ہے تو اب روزہ فرض ہو گیا, صاحب نصاب ہوگا تو اب وہ شرائط پائے جو جانے کی صورت میں سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی, یعنی اب وہ شریعت کا مکلف ہو گیا. مکلف معنی پابند, اسلامی احکام کا پابند ہو گیا. نابالغ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں لیکن بالغ کے مسائل جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اسلامی احکام اسلامی مسائل کا پابند ہے. جیسے جیسے اس کا وقت آ جائے گا یہ اس پر فرض ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. حسن فیاض سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کمر پر ہاتھ باندھ کر چلتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟
یہ کمر پر ہاتھ باندھنا تو پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں
جی,
یوں کر کے پیچھے کی طرف, یہ کمر پر ہاتھ رکھنا نہیں کہلاتا, کمر پر ہاتھ رکھنا یوں کہلاتا ہے. یہ نا کمر یہ ہے سر, وہ پیٹ ہے اس کو کمر بولتے ہیں. تو یوں ہاتھ رکھنا یہ کمر پر ہاتھ رکھنا کہلاتا ہے. تو نماز کے احکام پیج نمبر 80-81, کمر پر ہاتھ رکھنا, یہ نماز کے تعلق سے مسئلے چل رہے ہیں. تو نماز پر کمر میں ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی, نماز کے علاوہ بھی بلا عذر کمر پر یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط یعنی سینٹر میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے محبوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے. حوالہ السنن الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 408 حدیث نمبر 35066 دار الکتب العلمیہ بیروت. یہ حدیث سبق بیان کر کے بہار شریعت کے حاشیے میں لکھا ہے, یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہے, اور ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہے. وہی کہ مطلب یہ ان کا طریقہ ہے, ان کا کام ہے یہ ہاتھ رکھنا کمر پر, تو مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے. تو یہ مناسب نہیں ہے جو میں نے الفاظ کہے تھے کہ یہ ناجائز نہیں ہے. اگر کسی نے بلا عذر بغیر مجبوری کے بھی کمر پر ہاتھ رکھے تو گناہگار نہیں کہیں گے, نماز میں رکھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہے, یعنی ناجائز و گناہ ہے نماز میں, اور ایسی نماز فعل نماز ہے. غلطی کی تو غلطی سے رکھا تو سجدے سوا واجب, یا نبی بھائی نماز واجب الادا ہوگی سجدے سہو اگر بھول کر رکھ لیا تو, ہے نا, نماز کا نہیں ہے یہ فعل, نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی اگر نماز میں ایسا رکھا تو. کہ یہ مکروہ تحریمی, اور مکروہ تحریمی جہاں بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناجائز و گناہ, اس میں جہنم کے عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ مکروہ تحریمی کام کرنے والا, کیونکہ یہ ناجائز و گناہ ہے, اور ہر گناہ پر جو ہے گناہ, ہے نا, گناہ پر جہنم کے عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ. صلو علی الغبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال اکبر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہمارے ہاں بچے کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہ کہے تو کیا ہم اسے بول سکتے ہیں بھائی ماشاءاللہ تو بول دیں؟
کیا رہے جی بولنے میں جبکہ جھگڑے کا انداز نہ ہو، بے تکلف بھائی ماشاءاللہ تو بول دو. میرے چاند کے ٹکڑے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ آپ کے نزدیک چاند کا ٹکڑا ہے یا آپ کا لالم لال ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو پسند ہی نہ آیا ہو، مطلب کہ اپنا بچہ چاہے کالا کلوٹا ہو، ہے نا، یہ ہیرا اور چاند کا ٹکڑا ہے ماں باپ کے لیے، لیکن دوسروں کو ضروری نہیں کہ پسند آئے. تو اپنی یا غیر کی کوئی چیز پسند آئے تو اس پر ماشاء اللہ بارک اللہ اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے تاکہ نظر نہ لگے. اب پسند ہی نہیں آیا تو نظر کی صورت تو یہاں لگ نہیں رہی.
اس میں سیدی کوئی وہ دل آزاری کا پہلو نہیں نکلتا؟
ہاں وہ الگ بات ہے کہ دل آزاری تو معاذ اللہ کوئی بچہ بدصورت ہے، اس کے ماں باپ کو یا اس کے بھائی کو یا بہن کو آپ کہیں گے کہ یہ یوں کہیں گے نا، خاص ہے نہیں، ہاں وہ گئے کام آپ اس کے دل سے اتر گئے.
نہیں جس میں سیدی یہ صورت ہو کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے بچے کو ماشاءاللہ تو کہو، نظر نہیں لگا دینا کہیں.
بعض اوقات بے تکلفی میں لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں تو برا لگتا نہیں ہوگا.
ٹھیک، یہ آ رہا ہے حضور سیزن،
یعنی برا لگے بالکل. اب جب بے تکلف ایک دوسرے کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب یعنی کہ یہ موقع مناسبت سے اس کی صورت بنے گی دل آزاری کی.
ابھی سیزن آنے والا ہے حضور، جانور آنے والا ہے
جی،
جانوروں کا سیزن آنے والا ہے.
کیا مطلب مریا لٹا لایا ہے؟
وہ اس کا جتنے جیب میں تھے اسے 10 گنا زیادہ پیسے نکل گئے.
ہاں تو اس کے دل کی ہڈیاں نکل آئیں گی.
ہاں وہ کیا لے کر آ گیا؟
یہاں تو دل آزاری کا وہ سامان نظر آ رہا ہے.
وہ لایا وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو بہتر لایا ہوگا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کا تو جتنا سمجھ میں آیا تھا اسے زیادہ کا لے کر آ گیا بےچارا. تو اس میں میرا خیال ہے اس کو اگر کوئی ایسی تسلی والی بات کی جائے، کیا سوکھا جانور لے آیا، تو زیادہ پیسے دے دیتا تو میں زیادہ اچھا لے آیا تھا بھیا.
اگر گوشت فروش کا خطرہ تھا میرے تو کچھ پیسے لے لیتے یار، یہ تو پھونک مارو تو کلٹی ہو جائے گا.
تو لوگوں کے دل خوش کرنے والے وہ عمل کے جس میں جھوٹ بھی نہ ہوتا ہو،
یہ اچھا آپ نے کہہ دیا،
آدمی آگے بڑھے.
ہڈیوں کا مطلب وہ ڈھانچہ ہو بولے
کیا،
چربی تو سماتی نہیں اتنی ہو گئی اس میں، تو کچھ نہ بولے اور کیا کچھ کر کے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے گا.
جھوٹ سے تو اور جگہ بچنا ہے نا، آدمی جھوٹ بول کے کیا فائدہ ہوگا، سچ کی طرف رہے. جی سوال چلائیے.
کیا مرسیدی حج کا موسم آ رہا ہے، مجھے بھی مدینہ جانا ہے باپا، آپ دعا فرما دے جا کا بلا لے کہ دو مرسی چل مدینہ، کہ دو مرسی چل مدینہ.
اللہ پاک آپ کو بھی آپ کے ماں باپ کو بھی خاندان والوں کو حج نصیب فرمائے، میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار یہ سعادت ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول ہوں، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، ویسے تو سب دن ہی اللہ پاک کے ہیں لیکن لوگوں کی ایک بات ہے کہ جمعہ والے دن کوئی بھی کام ہو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے تو وہ کام جلدی ختم نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کیا یہ باتیں کرنا صحیح ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
جمعے کو نہیں کرنا چاہیے، وہ جمعے کے دن نہ پڑے، اچھا ویسے ہی نہ پڑے. اچھا یس، یہ واقعی سوال ہے یا کچھ کہلوانا ہے سوشل میڈیا کے لیے؟ جب سے ہوش سنبھالا بسم اللہ تو سن رکھا ہوتا ہے نا، امی ابو کبھی تو بسم اللہ بولتے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ، اور یہ تو یہ سب یعنی کہ یہ کیسے ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ آدمی سوچ کیسے سکتا ہے، یہ سوال بنا کیسے؟
سب وہ سوچتے ہیں تو بعض اوقات سوچیں اسی طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں،
کہ اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ اعتقاد یہی ہے کہ اس کے اندر برکت آئے گی، لیکن برکت کا معنی یہ لے رہے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگا کام، وہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے گا، لمبا ہی ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ کسی کام سے پہلے پڑھنی نہیں چاہیے۔ تو یہ سوچ کا جو دائرہ ہے وہ اس مقام پر پہنچا کہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو ہی نہ تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔
بھائی جب حدیثوں میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں بھی بسم اللہ موجود ہے، اور سارے مسلمان بسم اللہ بول رہے ہیں، نمازوں میں بھی ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ اور بسم اللہ پوری پڑھی جاتی ہے، سنت ہے، قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اعوذ بھی پڑھنا ہے، شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ سوچ بنی کیسے کہ بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ہو جائے گی، تو کیا پڑھنی چاہیے یہ پوچھے، یعنی اس کا پوچھنا تعجب خیز ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بعض اوقات ایسے سوالات آ رہے ہیں آج کل کہ کہیں مطلب کچھ کہلوا کر، اللہ بہتر جانے ساحل کی نیت نہیں پتا، لیکن مطلب سمجھ میں آ نہیں رہا یہ سوال یہ کرنا کہ بسم اللہ کے کہے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا ہر معاملے میں۔ بسم اللہ کہ بسم اللہ نہ پڑھیں، کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھیں تو کون کھانا کھائے گا؟ شیطان کھائے گا نا، بے برکتی ہو جائے گی۔ اور باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ملاحظہ فرما رہے تھے، کھا رہے تھے کچھ اور بھی، کوئی آیا اور اس نے ہاتھ ڈال دیا بغیر بسم اللہ پڑھے، تو پھر اس نے کہا بسم اللہ اولا ہوا آخر ہوا پڑھا۔
وہ یہ تھا کہ کچھ کھا رہے تھے تو صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی برکت ہم نے پہلے نہیں دیکھی، پھر جب انہوں نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا تو پھر وہ دکھانے کے لیے جو بھی معاملہ تھا وہ بے برکتی اس کے اندر آئی، کیونکہ شیطان اس کے اندر شریک ہو گیا تھا،
شیطان نے جو اگل دیا تھا۔
وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہا تھا تو پھر اس نے آخر میں بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھا، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تھے۔
تو یوں مطلب یہ کہ بسم اللہ تو اتنی عام ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کے کسی بچے کو ہم ایسا پائیں کہ کبھی زندگی میں اس نے بسم اللہ پڑھی ہی نہ ہو، یعنی یہ امپوسیبل۔ بلکہ ہمارے ہاں تو مسلمانوں میں تو رسم بسم اللہ رائج ہے کہ پہلی بار اس کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں، یا بسم اللہ پڑھا کر لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ ذکر خیر ہوتا ہے، کچھ دعوت ہوتی ہے، یہ کسی بزرگ کو لایا جاتا ہے اس سے پڑھواتے ہیں، تو یہ لفظ بسم اللہ۔ اس لیے مجھے تعجب ہوا کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ برکت آ جائے گی تو پھر کام تو ختم نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ برکت کے معنی یہ نہیں، برکت کے ایک معنی یہ کہ وہ یعنی کہ جم جانا، کوئی کام ہے اس میں یا تو بڑھوتری ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا، یا وہ کام جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، وہ جم جائے گا، رک جائے گا، سمجھے؟ تو اس کے یہ فوائد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مطلب بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، پانی ختم ہی نہیں ہوگا تو گھڑے کے گھڑے پی جاؤں، کہ پیتا ہی رہوں گا بسم اللہ پڑھ کے۔ تو ٹرائی کر لو کہ اس طرح کی برکت ہوتی ہے کہ نہیں آپ کو، کہ آپ پانی کا پیالہ لیں، گلاس لیں اور پئیں تو پیتے چلے جائیں، اور کھانے کی تھال پر بسم اللہ پڑھیں پلیٹ پر تو یہ کھاتے رہیں اور دیگوں کی دیگیں ختم ہو جائے اور جاتا رہے، اسی برکت تو ظاہر ہے کہ ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، جہاں جہاں جائز ہے، کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے، جو اکرام والا کام، احترام والا کام، جس میں شریعت نے روکا نہیں ہے بسم اللہ پڑھنے سے، بعض جگہ روکا شریعت نے، تو اس کا ادھورا رہ جاتا ہے اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو۔ کہ اللہ کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حوالہ جامع صغیر صفحہ 391 حدیث پاک نمبر 6284۔ اور جمعے کے دن کا بھی کچھ
وہی مقصود تھا کہ جمعے کے دن بھی برکت والا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی کام شروع کریں گے تو وہ لمبا ہی ہو جائے گا، تو اس لیے کوئی کام شروع نہیں کرنا۔
جمعے کو تو سانس بھی نہیں لینا چاہیے، یہ کام ہے سانس لینا، سانس لیں گے تو بھی چل اندر جاتی رہے گی، پیٹ کا کیا بنے گا، پھیپھڑوں کا کیا بنے گا، تو یہ مراد تھوڑی ہوتی ہے جمعے کو۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، 70 نیکی جمعے کو ایک گناہ 70 گناہ ہے، لیکن ایک گناہ کیا تو یہ 70 گناہ کیا جمعے کو، جمعے کی اہمیت ہے۔ برکت والا دن ہے، رحمت والا دن ہے، اللہ ہم سب کو برکتیں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کرو گے؟ تو حدیث میں وبرکاتہ مائنس اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کو سلامتی ہو، آپ کو برکتیں ملے، آپ پر رحمتیں ہوں، اور وبرکاتہ اور اس کی طرف سے آپ کو برکتیں ملیں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں. تو یہ تو سلام میں بھی برکات ہو. تو یوں مطلب نماز میں بھی السلام علیکم ایو نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں بھی برکات ہو. مائنس کریں گے تو نماز کے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد.
انشاءاللہ بعض مقامات پر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ اجتماع بھرپور انداز سے نظر آ رہا ہے، اور اللہ پاک برکتیں دے. یہ ہفتہ وار جو ہمارا مدنی مذاکرے کا اجتماع ہے، اس میں زیادہ تعداد میں شرکت کرنا ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت بھلائیاں انشاءاللہ عطا ہوں گی. یہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا، ماشاءاللہ آپ بھی جمع ہوئے ہیں، ہر ہفتے جمع ہونے کی آپ بھی نیت کریں. ایک اور مقام آپ کو دکھاتے ہیں، یہ سمان آباد ٹاؤن لاہور پنجاب، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کا بھی آنا قبول فرمائے. اچھی تعداد ہر ہفتے ماشاءاللہ مختلف مقامات پر اگر آپ جمع ہوتے رہیں گے. یہ آئی تھنک جوہر ٹاؤن ہوگا، نہیں لیا پنجاب، ماشاءاللہ لیا پنجاب میں آپ جمع ہوئے ہیں. تو یوں مختلف شہروں میں اسلامی بھائیوں کی بھرپور تعداد، تو سارے مل کر کوشش کریں اور اس طرح آپ مدنی مذاکرے کے رات کو اجتماعی طور پر جتنا بہتر طریقے سے جمع ہوں گے تو اسی قدر انشاءاللہ ہمیں فوائدہ. ممباسا کینیا، تو ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد. اللہ کریم آپ کو سب کو حاجی بنائے، میٹھا مدینہ دکھائے، آخر تک رکیے گا.
یہ الگ جگہ
محنت کر کے جمع اسلامی بھائی کرتے ہیں، یہ جمع ہوتے بھی ہیں، تو جب تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے بس آپ کی بھی اسی جگہ سانس چلتی رہے، آگے پیچھے نہ ہو. جب صلاۃ و سلام ہو جائے تو بس ٹھیک ہے پھر. آپ
میرے امیر اہل سنت آپ پر قربان، میں آپ پر قربان،
آپ پر قربان.
احسان ہے احسان ہے اللہ کا احسان.
مرشد
اساں جو مدنی مقصد چھا ہے،
ساری دنیا کے لوگوں کی
کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.
جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے.
مدینہ میں تم تک اب ایک بار بولے لو کا مدینہ صرف ایک بار
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ اسلامی یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد
پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، صد کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو ان سب کو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار مٹھا مٹھا شہر سے مٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امداد کن امداد کن، یعنی کہ میری ہیلپ کیجئے، میری مدد فرمائیے. از بند غم آزاد کن، یعنی غم کی جو بندش ہے، غم کے جو زنجیر ہیں اور میں جو غم کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوں، اس سے مجھے آزاد کر دیجئے، چھڑا دیجئے. در دین و دنیا شاد کن، مجھے میرا دین و دنیا جو ہے وہ سب درست رہے اور میں خوش رہوں اس میں، دین میرے ہاتھ سے نہ نکلے، دنیا میں بھی مجھ سے گناہ نہ ہو اور میں مطلب دنیا اور دین دونوں میں کامیاب رہوں. یا غوث اعظم دستگیر، اے میرے فریاد سننے والے، غوث مانے فریاد سننے والا، اے میرے فریاد رس، بڑے فریاد رس، اے میرے یا غوث اعظم دستگیر، اے دستگیر مانے ہاتھ پکڑنے والا. یہ دست تگیر بولتے ہیں، دست مانے ٹین، تگیر کا معنی پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں دست تگیر بولتے ہیں. اصل لفظ ہے دست، دست مانے ہینڈ، گیر مانے پکڑنے والا، دستگیر یعنی ہاتھ پکڑنے والا، میننگ مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، ہیلپر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بے شک اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو مدد کرنے کی طاقت بخشی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت، آج الحمدللہ مدرسۃ المدینہ گرلز دارالسلام کورنگی کہ مدرسۃ المدینہ کی بچیاں ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کا پیکج بھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، اور کچھ کارڈ وغیرہ بھی یہ اپنے ساتھ لائی ہیں. کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، دعوت اسلامی زندہ باد. ان کے کارڈ پر ماشاءاللہ نعرے لکھے ہوئے، ہر صحابی اے نبی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی،
جنتی جنتی،
ہر زوجائے نبی،
جنتی جنتی،
ہے معاویہ بھی،
جنتی جنتی،
اور ابو سفیان بھی،
جنتی جنتی،
والدین نبی،
جنتی جنتی.
ماشاءاللہ، یہ انہوں نے اپنے مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات انہوں نے لکھے ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، شعبہ مدنی کورسز، دارالسنہ، اور یہ اس طرح کے سارے دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں تقریباً یہ لکھ کے لائے ان کے کارڈ پہ لکھے ماشاء اللہ. اس پر لکھا ہمارا مدنی مقصد. آپ کو پتا ہے ہمارے مدنی مقصد کیا ہے؟ بتائیں.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ یہ چاروں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نام ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ امیر رسول آپ کے لیے ایصال ثواب بھی آیا ہے اور ان کے کارڈ پر ایصال ثواب لکھا ہے. قرآن مجید 12, سورہ یاسین 120, سورہ واقعہ 182, سورہ فاتحہ 2305, سورہ مزمل 1100, سورہ اخلاص 2305, سورہ فلق 2000 مرتبہ, سورہ ناز 2000, سورہ رحمان 1112 مرتبہ, سورہ کوثر 23000 مرتبہ, درود پاک 23000 مرتبہ, کلمہ طیبہ بھی ہے, یا سلامو درود تنجینا, تسبیح فاطمہ, سورہ ملک, یہ سب آپ کو اس علیہ ثواب کیا جا رہا ہے.
ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ جنہوں نے اس علیہ ثواب کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا.
ان کے کارڈ پر ایک فرمان مصطفیٰ لکھا ہوا ہے, جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسا کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ واہ چاند ستارہ, ستارے پہ مدنی چینل اور چاند پر لکھا ہے مدرسۃ المدینہ دارالسلام.
واہ
اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. یہ تو مدرسۃ المدینہ گرلز دارالسلام کورنگی کی بچیاں تھیں, اور اسی طرح پی آئی بی کالونی فیضان اسلامک اسکول کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور یہ بھی کارڈ لے کر آئے. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی آئی لو دعوت اسلامی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ. امیر رسول ماشاء اللہ ان کے ساتھ بہت سارے جو بچے آئے ہیں اور پیرنٹس بھی ان کے ساتھ ہیں. فیضان اسلامک اسکول کے بچوں کے تقریباً 30 کے قریب پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور مدرسۃ المدینہ گرلز کے تقریباً 20 کے قریب سرپرست ہمارے ساتھ ہیں, تو انہیں دعاؤں سے بھی نواز دیں اور یہ بھی آپ کو کوئی مدنی فیس دے دیں اگر.
ماشاء اللہ سب کو خوش آمدید. سارے بچے اللہ کرے بام العالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی مخلص مبلغ بنے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کریں, بار بار میٹھا مدینہ دیکھیں. سرپرستوں کو چاہیے کہ آج خصوصیت کے ساتھ ان کی ترکیب بنی ہے تو اسی مہینے میں 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں.
جن کی نیت بنتی وہ ہاتھ اٹھا کے اظہار کر دیں.
اگر دل میں نیت ہے تو, ورنہ دل میں نیت نہیں ہے اور نیت کا کہیں گے کہ میں جاؤں گا تو گناہگار ہوں گے. 100% نیت ہو تو ہی نیت کا اظہار کیا جائے, ورنہ پھر خاموش رہیں, کوئی گن پوائنٹ پر تو آپ کو لے نہیں جائے گا بدری قافلے میں.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, افضل اتاری یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت نکاح کی دعوت میں کھلا سکتے ہیں؟
قربانی کا گوشت
نکاح کی دعوت میں کھلا سکتے ہیں؟
قربانی کا گوشت جو ہے جس نے قربانی کی نا, یہ اس کا مالک ہے. مستحب یہ تھا کہ 3 حصے کرتا, ایک حصہ غریبوں کو, ایک حصہ رشتہ داروں کو اور ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھتا. اگر کسی نے پورا پورا بانٹ دیا جانور تب بھی جائز, پورا پورا غریب کو اٹھا کر دے دیا تب بھی جائز کٹنے کے بعد. قربانی تو ذبح ہوا, جانور قربانی ہو گئی. تو اب یہ کہ یا رشتہ داروں کو, کسی رشتہ دار کو پورا اٹھا لیا یا پورا اپنے فریج میں ڈال دیا, جائز صورتیں کہ مستحبی ہے جو میں نے 3 حصے کا آپ کو عرض کیا. تو اب اگر کوئی شادی کے کھانے میں اس کو استعمال کرتا ہے, چاہے وہ اپنا تیسرا حصہ بچا ہوا استعمال کر رہا تھا تو مستحب پر بھی اس کا عمل ہو چکا. اگر پورا جانور بھی استعمال کرتا ہے کوئی منع نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, بالکل کر سکتا ہے. اب کولڈ اسٹوریج بھرے بھرے بنے ہوئے ہیں گوشت سنبھالنے کے لیے, وہ سنبھالتے ہیں لوگ. اب ظاہر پیسے بچانے کے لیے ویسے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی رکھ نہیں اس میں. دس بڑے بڑے جانور قربان کر کے وہ بھلے اسٹور کر لے, بہت بڑی دعوت اس کو کرنی ہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے. سائل کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک فلیٹ خریدا ہے اس لیے کہ بچوں کی شادی کے بعد ان کو دے دیا جائے گا, تو کیا اس فلیٹ پر زکوٰۃ یا اس کی وجہ سے مجھ پر قربانی لازم ہوگی؟
ویسے بھی نہیں ہوتا نا فلیٹ پر, تو اس کے فلیٹ کی قیمت کے حساب سے. اچھا, کیونکہ اس لیے کہ استعمال میں نہیں ہو. اس فلیٹ پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی, البتہ یہ کہ اگر یہ نصاب کی قدر پہنچتا ہے اور قربانی کے لیے تو خیر اتنی تو آج کل تو قیمت بہت زیادہ ہے فلیٹ کی, تو وہ قربانی اس پر واجب ہو جائے گی. جبکہ جن دنوں قربانی اس پر واجب ہونی ہے ان دنوں اس کے پاس ہو. پہلے سے قربانی واجب ہونے سے پہلے اس فلیٹ کو اس نے فنا کر دیا, ختم کر دیا, تو پھر وہ اب اس فلیٹ کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی. ہاں, اس کی رقم اگر اس کے پاس ہے تو پھر شرائط پائے جو نہیں, اس صورت میں پھر وہ واجب ہونا پایا گیا تو قربانی کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حیدرآباد سے بلال یہ سوال کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, امام کی تنخواہ بہت کم ہے, تو کیا امام اپنی پریشانیوں کا اظہار کر کے لوگوں سے سوال کر سکتا ہے؟
اس لیے امام کے لیے مخصوص نہیں ہے, یعنی کہ وہ جو فقیر, ایک تو فقیر ایک مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے جس پر جو نصاب کی قدر رقم اس کے پاس نہیں ہوتی, نصاب کی قدر مال, نہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں بنتی, یہ فقیر کہلاتا ہے. اور بھی اس میں تفصیلات ہیں. مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے, یا کھانے کا ہے تو پہننے کا نہیں ہے اس کے پاس, تو اس طرح یہ مسکین کی تعریف میں آتا ہے. تو فقیر سوال نہیں کر سکتا, مسکین کر سکتا ہے. کھانا نہیں ہے تو کھانے کے لیے سوال کر سکتا ہے, پہننے کے لیے نہیں ہے تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. تو آپ بتا رہے امام صاحب کی چونکہ تنخواہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کھانے پینے کا پہننے کا اس کے پاس ہے. تو اب یہ اگر واقعی ایسا ہے, یہ مسکین نہیں ہے یا اتنا مقروض نہیں ہے کہ سارا دے دے, تو بالکل مطلب کپڑے بھی اس کے پاس نہ رہے, وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت بنے سوال کی. لیکن امام کا جو منصب ہے نا, یہ بہت معزز منصب ہے, عزت والا منصب ہے. اگر یہ سوال کرے گا اور کسی کو پتا چلے گا تو لوگ پھر اس سے بزن ہوں گے, اور پھر یہ لوگ جو نہیں یہ آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں, یہ فوراً مولانا کے خلاف ہو جاتے ہیں. منڈانا جو چاہے کرے, ڈاکے مارے, چوریاں کرے, اس کو کچھ نہیں بولیں گے. کوئی بیچارہ مولانا اگر با امر مجبوری بھی کچھ کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ بولا بولی کر دیں گے, مولانا حلوا کھاتے ہیں, مولانا مرغیاں کھاتے ہیں. پہلے یوں بولتا ہے مرغی, شاید اب نہیں بولتے ہوں گے, اب بکرا کھاتے ہیں یوں بولتے ہوں گے, بکرے گوشت مہنگا ہے. پہلے مرغی مہنگی تھی ہم کو پتا ہے, لیکن کسی نے جواب دیا تھا کسی نے کہ اس کو کسی نے کہا کہ مولانا مرغی کھاتے ہیں, تو اس نے جواب دیا کہ مرغی حرام ہے, حلال کھاتا ہے مولانا, تو ظاہر ہے کہ حرام تو نہیں ہے مرغی, نہ اس وقت ہی نہ اب حرام, نہ بکرا حرام ہے. تو یہ لوگوں کی پتہ نہیں, مولانا کوئی بھول کرے تو اخبار والے حرکت میں آ جائیں گے, میڈیا والے شور مچائیں گے. اور ان کے جو ہم برادری جو ہوتے ہیں منڈانا جو بولتا ہے, آپ سمجھ ہی جاتے ہوں گے, ان کو یہ کچھ نہیں بولتے, یہ گھر کا آدمی اپنے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, انصاف کرنا چاہیے. کوئی بھی اگر کوئی سی بھول کرتا بھی ہے اور اس کی حاجت نہیں اگر کسی کو بتانے کی, تو اس کا پھر عیب چھپانا کس کو بولتے ہیں, عیب چھپایا جائے. حدیث پاک میں جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا, یہ مضمون حدیث میں موجود ہے. تو مسلمان کا عیب چھپانا ضروری ہے, نہ کہ اس کا ڈنکا بجانا. اب تو سوشل میڈیا پہ ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں, عیب ہو یا نہ ہو وہ ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں, شبے پر ہی ڈنکے بجا دیتے ہیں لوگ. تو معاذ اللہ پھر تہمت کا شکار ہو جاتے ہیں اور مزید گناہگار ہوتے ہیں. اور اگر واقعی اس میں عیب ہے بھی تب بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عیب عام کرنا شرن ضروری بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ بس علم نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اور معلومات کی کمی, ذہن صحبتیں, تو یہ مطلب بندے کو مزید گناہوں کے غار میں دھکیلتی رہتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے, ہم اپنے عیبوں کی ٹٹول کرتے رہیں, اپنے عیب دیکھتے رہیں, دوسروں کے عیبوں کی ٹٹول میں نہ پڑیں. کہ قرآن کریم نے منع فرمایا ولا تجسسو, اور تجسس مت کرو, جاسوسی مت کرو. جاسوسی سے مراد ہمارے یہاں جاسوسی کہیں اور نکل جاتے ہیں, جاسوسی ناول آ جاتی ہے ذہن میں بعض اوقات, یہ مراد دیا نے. تجسس کرنا ٹو میں پڑنا, کسی کی مطلب کھوج لگانا, تو یہاں مراد ہے کسی کے گناہ کی ٹو میں لگنا, کہ کسی کا عیب کسی کا گناہ ہم کریت کریت کر دیکھیں تو ہم کو پتا چلے. اسی لیے میں منع کرتا ہوں کہ کسی کو یہ نہیں پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے, منع ہے نا والا تجسس ہو میں نہیں پڑھتا نماز, تو یہ آپ کو بول دے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو اب یہ کہ اس بیچارے کا گناہ جو تھا آپ پر ظاہر ہوا, اور یہ بے باکی کہلاتی ہے. آپ نے سنا گیا گناہ میں بڑا بے باکی دلیر, تو یہ اس کو جو علل اعلان گناہ کرتا ہے, گناہ کو بتاتے ہوئے اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی, یہ بے باک کہلاتا ہے. اور یہ بے باکی بہت خطرناک ہے. ایک تو گناہ بندہ چھپ کے کرتا ہے اور شرماتا ہے, خوف خدا اس کے اندر, وہ ڈرتا ہے کہیں اس کی سزا نہ ہو جائے, عذاب نہ ہو جائے, کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو پتہ نہ چل جائے, میری رسوائی نہ ہو جائے, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے وہ خوف زدہ ہے. یہ اس کو بے باک نہیں بولتے, اگرچہ وہ جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے تو گناہگار, لیکن وہ بڑا گناہگار خطرناک گناہگار ہے جو گناہ سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بھی کیے نے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, مطلب اس کو بے باک بولتے ہیں. اللہ پاک بے باک کسی بھی بچائے اور چھپ کر گناہوں سے بھی بچائے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, بندہ گناہ جرم کرتا اپنے رب کا ہے نا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. گناہ سے لوگوں سے تو چھپا دیا, لیکن رب کو تو پتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے, اس سے تو کوئی چھپا نہیں سکتا. تو اس لیے مطلب نہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے نہ علل اعلان کر رہا ہے, گناہ گناہ ہے. ایک چھوٹا سا گناہ بھی جہنم میں جھونک سکتا ہے. اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں, ہر گناہ کی ہم توبہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حالیہ دنوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری اور کچھ علاقوں میں 50 ڈگری تک جانے کا خدشہ ہے. شدید گرمی اب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے. ماہرین صحت کے مطابق 30 مئی سے 4 ستمبر 2022 کے درمیان یورپ میں گرمی اور اس سے متعلقہ وجوہات کے باعث 61,672 افراد کی اموات ہوئیں. 1990 کے بعد سے 30 سالوں کے اعداد و شمار کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی گئی ایک تحقیق میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 1.53 لاکھ سے زیادہ اموات ہیٹ ویو کی وجہ سے ہوتی ہے. دنیا بھر میں ہیٹ ویو سے جڑی اموات میں چین کا حصہ جہاں تقریباً 14%, جبکہ روس کا تقریباً 8% بنتا ہے. ہیٹ سٹروک کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہم 2015 میں آنے والی ہیٹ ویو سے لگا سکتے ہیں, جس میں صرف جون کے کچھ دنوں میں کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں 2,000 سے زائد افراد کی اموات ہوئیں. موسم گرم ہو یا سرد, قدرت نے ہمارے جسم کا ایک درجہ حرارت رکھا ہے جس پر ہمارا جسم بہترین انداز میں کام کرتا ہے, اور وہ درجہ حرارت ہے 37.5 سینٹی گریڈ. لیکن جیسے جیسے ہمارے ماحول کا درجہ حرارت بڑھتا ہے ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جو قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک نظام ہے. پسینہ ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے. زیادہ پسینہ بہ جانے کی صورت میں کچھ علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں, جیسے سر چکرانا, بے ہوش ہونا, کمزوری محسوس کرنا, سر میں درد وغیرہ. اسے لو لگنا بھی کہتے ہیں اور میڈیکل کی زبان میں ہیٹ سٹروک کہتے ہیں. جن لوگوں کو ہیٹ سٹروک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے ان میں بزرگ اور بچے، ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد، امراض قلب کے حامل افراد، ذیابیطس، شوگر کے ساتھ رہنے والے افراد شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہیٹ ویو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ موسمی اثرات سے بچنے کے لیے کن پھلوں، سبزیوں اور مشروبات کا استعمال کیا جائے؟ ہیٹ ویو میں بوڑھے، بچے، بے زبان پرندے اور چھوٹے پیڑ پودے بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ شہروں کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، ہریالی کم ہو رہی ہے جس سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اجتماعی طور پر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔
اللہ پاک دنیا کی شدید گرمی کے نقصانات سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، قبر کی گرمی، قیامت کی گرمی، پھر جہنم کی گرمی، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت کرے، موت کی گرمی، یہ بھی گرمی ہے۔ خیر ہم مطلب دنیاوی گرمی کوئی عام طور پر فوکس کرتے ہیں، قبر وغیرہ کی گرمی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ بزرگان دین کے واقعات ہیں ایسے کہ آگ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جانا، جہنم کی آگ کو یاد کر کے۔ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر 3 پر ہے، 3 سے 4۔ دنیا کی گرمی کی شدت کے وقت آخرت کی کڑی دھوپ اور تڑپا دینے والی پیاس نیز جہنم کی خوفناک آگ کو یاد کر کے ان سے پناہ مانگی ہے۔ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب حدیث پاک شروع ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور آخر میں وہ پھر سردی کا بھی تذکرہ ہے، اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ حوالہ البدور السافرہ صفحہ 418، حدیث نمبر 1395۔ تو یوں مطلب یہ کہ دنیا کی گرمی دیکھ کر آخرت کی گرمی، جہنم کی گرمی کو بندہ یاد کرے، اور اس سے آخرت کی گرمی سے، جہنم کی گرمی سے پناہ مانگے، اس طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ تو دنیا بھی گرمی کا ہی لوگ علاج، وہ بعض اوقات وہ بھی ڈھونڈتے ہیں، علاج کرتے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس گرمی کا علاج یہ ہوتا ہے اے سی میں گھس گئے، ہے علاج تو ہی ہے، لیکن یہ بھی آپ نے ابھی اس سوال میں دیکھا کہ وہ پسینہ بہتا ہے تو وہ گرمی کو ویسے برداشت کرنے کی قوت آ جاتی ہے، گرمی میں کمی آ جاتی ہے اس کی، کہ جو اندر جو اس کا 37 کچھ مطلب یہ کہ 37.5 جو ہے وہ اس میں گرمی اندر ہوتی ہے اس کے، اس طرح کچھ کہا کہ اسے بڑھتی ہے تو پھر اس کو نکلنے کا اسباب، ورنہ وہ نقصان کرے گی اندر رہے گی، تو پسینہ بہتا ہے۔ تو اب یہ پسینے کو ہم سکھاتے ہیں پنکھے کے ذریعے یا اے سی کے ذریعے، تو یہ بعض اوقات یہ چیزیں بھی نقصان کرتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ بعض اوقات پسینہ زیادہ بہتا ہے، تو اب ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، حد سے جو بھی چیز بڑھے گی وہ نقصان دے، بہت زیادہ پسینہ اگر بہے گا تو بدن کے نمکیات یہ نکلیں گے، نمکیات جب نکلیں گے تو پھر وہی بدن میں کمزوری محسوس ہوگی، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا اگر نمکیات نکلتے ہیں، لو ہو سکتا ہے، پھر وہ بتایا کہ سر کا درد وغیرہ اور کچھ نہ کچھ ایسی علامات ہوتی ہے کہ بعض اوقات زیادہ پسینہ بہنے سے بھی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اموات بھی اس کی ثابت ہیں گرمی کی وجہ سے۔ پچھلے 2-3 سال پہلے تو ہمارے یہاں کراچی میں کوہرام مچ گیا تھا، وہ بھی رمضان شریف میں، اتنی ساری اموات ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے، اور جن کو رمضان شریف میں گرمی نے اثر کیا تو وہ اگر رمضان میں فوتگی نہ ہوئی تو بعد میں ان کا انتقال ہوا کچھ زندہ رہ کر رمضان شریف کے بعد. تو اس میں میری بڑی بہن کا بھی اسی طرح ہوا تھا، وہ روزے تو رکھتی تھی وہ، تو الحمدللہ تو بس وہ ان کو بھی وہ انہی دنوں وہ گرمی تو وہ کی طبیعت جو بھی تھی وہ خراب ہوئی، اور پھر بے ہوشی اور حالت اتا، یعنی مطلب وہ عقل نے برابر کام کر نہیں کر رہی تھی ان کی، بھول جاتی تھی، سب کو پہچان نہیں پاتی تھی. بڑی بہن جی اب فالج، دماغ میں فالج، پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ پر فالج گر گیا 2017 میں یہ وہ، اور پھر آخر کر ان کی وفات ہو گئی، اللہ غری کا رحمت فرمائے. تو اب یہ کہ سب کی اموات جو ہیں جن جن کی گرمیوں سے ہوئی، ان سب کی وہ لسٹ میں وہ نام آنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو لسٹیں دیتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ان کی جو بھی ہوتی ہوں، لیکن ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مطلب اندراج نہیں ہوتا ان کا. جیسے میری بہن گھر میں ہی تھی وہ وفات کے ٹائم پر، وہ آخر تو ہاسپٹل میں ہی ان کی وفات ہوئی، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی گرمی اور یہ کوئی غالباً وہ روزہ رکھا پانی کی کمی گرمی کی وجہ سے، وہ تو زمانے سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا روزہ رکھتی تھی میری بہن، تو پانی کی کمی، پسینہ نکل جانا وغیرہ، یا پانی پینے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، یہ عام ہے. آپ میں سے غور کر لیں کون کتنا پانی پیتا ہے، کوئی دو گلاس، کوئی تین گلاس، کوئی چار گلاس، وہ بھی پورے گلاس نہیں پیتا، ادھورے پیتے. تو کم از کم ان دنوں تو انہیں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے 15 گلاس پینے چاہیے ایسی گرمیاں. اچھا اور پسینہ زیادہ آتا ہے، کوئی کام زیادہ کرتا ہے، بیگاری کرتا ہے، تو ایسی مزدوریاں کرتا ہے، یا ٹھیا لگاتا ہے، یا ٹھیلا چلاتا ہے، ان کے پسینے بہت بہرے ہیں، تو ان کو 25 گلاس کی ضرورت ہے اگر، تو 25 گلاس بھی پینے پڑیں گے. وہ کون پیے گا، ڈاکٹر کو جواب دے دینا، نہیں دو گے جواب تو بستر کو دے دینا، وہ بے ہوش کر کے سلا دیں گے آپ کو، کیا کریں گے. تو یہ کہ پانی تو پینا پڑے گا، جس کے دیکھو گردوں میں افیکٹ ہو رہا ہے، گردے افیکٹڈ ہو رہے ہیں، جس کو دیکھو اتنے سن رہے ہیں، اس کے گردے فیل ہو گئے، اس کے گردے فیل ہو گئے، بیچارہ وہ ڈائلسس پہ آ گیا. آپ ان کو پوچھو گے نا، اس میں ایک تعداد ہوئی جو اگر آپ سوال کریں پانی کتنا پیتے تھے، یہاں یہ مار کھا جائے گا مریض جو ہے. ہاں یار پانی، تو اس لیے میں سب کو مشورہ دوں گا کہ گرمی ہو یا سردی پانی کا خیال رکھیں. گرمی میں بھلے 8 سے 10، سردیوں میں 8-10 گلاس بھی چل جائیں گے، گرمی میں 10-12 بلکہ 15. اب کوئی رہتا ہے اسی میں چار دیواری میں تو اس کو تھوڑے گلاس دیں گے 12 گلاس بھی کفایت کر جائیں گے، اور جو گرمیوں میں پسینے بہت ہے اس کو 20-25 گلاس چاہیے اس کو. تو اس طرح ہی اپنے حساب لگائیں. میں آپ کو مطلب جو مشورہ دے رہا ہوں آپ کسی ڈاکٹر سے ویریفائی کر لیں اس کو. آپ کو یوں لگے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا آپ کو سمجھنا ہے یا مولانا وہ کیا سمجھ پڑے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لیں، منڈا نہ کی مان لیں، میری نہ مانے، میں تو آپ کی پھر بھی بھلائی چاہوں گا، کیونکہ آپ کو سب کو مل کر نمازیں پڑھنی ہے، مسجد آباد کرنی ہے. سارے بستروں میں آ جاؤ گے تو مسجد آباد کون کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان شاء اللہ نمازیں پڑھیں گے، سنتوں کے لیے سنت پر عمل کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے. بیمار پڑ گئے تو آپ کے ماں باپ پھر آپ کو یاد کرتے رہیں گے کہ میرا لال کہاں ہے، کون سے ہاسپٹل میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پانی ضرور پئیں. دوسرا یہ کہ ستو شریف کا پانی پئیں. ستو پانی میں گھول کر کچھ گڑ ڈال کے اس کو میٹھا کر کے ٹھنڈا کر کے آپ اس کو پئیں، اللہ کرے گا تو ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آئے گا. یہ ستو شریف، جو شریف کا ستو میٹھا مدینہ، یہ پئیں آپ، سب تیار مل جاتا ہے، جو شریف کا ملتا ہے، گیہوں کا ملتا ہے، تو یہ لے کر آپ پئیں. اچھا اور لیمو پانی پئیں، یہ گرمی کا علاج بتا رہا ہوں آپ کو. لیمو پانی، لیمبو پانی کس طرح بنتا ہے، پانی میں لیمبو نہیں چوڑا، اس میں وہی آج کل تو کھانڈ ڈالتے ہیں وائٹ، تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے. ویسے ہی وائٹ کھانڈ کو میں پسند نہیں کرتا سفید چینی، بلکہ اس کی جگہ پہ اپنا استعمال گڑ کا ہے ضرورت، حتی الامکان گڑ کا استعمال. تو گڑ بہت اچھی چیز ہے، ہو دیسی گڑا، ورنہ یہ جو خوبصورت گڑ ملتے ہیں نا یہ کیمیکل سے صاف کیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کے اپنے سائڈ افیکٹ، دیسی گڑ مدینہ مدینہ، تو یہ استعمال کریں آپ، اور پھل استعمال کریں، خصوصاً جو سردیوں میں گرمیوں میں جو پھل آتے ہیں نا، یہ اللہ پاک کی ایک نظام ہے اللہ پاک کا، گرمیوں میں وہ پھل آتے ہیں جو گرمی کو فائدہ کرتے ہیں، سردیوں میں وہ پھل آئیں گے جو سردی میں فائدہ کریں گے، تو آج کل تربوز، خربوزہ، پپیتا وغیرہ وغیرہ ان پھلوں کا سیزن ہے، اللہ نے آم آم آنے والے ہیں، سنا ہے آ چکے ہیں، زیارت نہیں کی وہ آ چکے ہیں، اب یہ کہ سر ہم آم تو غریبوں کو خالی دل چلانے کے لیے بتا دیتے ہیں نام یار کہ آم بھی ایک پھل ہوتا ہے، یہ بیچارے غریب ڈے کہاں کھائیں گے یار اس کو، تو ویسے پہلے موسم کا پھل، پہلے موسم کا آم نہیں کھانا چاہیے، شروع کا آم نہیں کھانا چاہیے، پھر دوسرے تیسرے جو پھر آتا ہے نا، پہلی فصل جو اتری اس کا آم منع کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر بہت اسمارٹ تھے بوڑھے ویسے اسمارٹ تھے اور ایسی باتیں بتاتے تھے، تو بول رہے تھے کہ ہم لوگ جب میں نے کوئی پہلی موسم کا آم کھایا نا اس کو بولتے تھے کہ ہم مرنا ہے، پہلی موسم کا آم کھاتے ہو، ابھی تو آیا ہے ابھی نہیں کھاؤ، تو وہ انہیں بچپن میں بڑا ویسی باتیں کرتے تھے، پہلی موسم کا آم مناسب بھی نہیں ہے اور میٹھا بھی نہیں ہوتا، زیادہ پیکا پیکا ہوتا ہے، اتنا بھائے گا بھی نہیں آپ کو، تھوڑا موسم ہاں یہ دکھایا آم جو کیوں بھائی غریبوں کا دل جلاتے ہو یار، بہت بہت میں آم کیا مطلب، جو میں نے جن پھلوں کا نام لیا وہ سب کے سب یار پھل تو ایسے مہنگے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ پھل کھایا کریں، تو اس نے بولا میرے یار اتنے اتنے بچے میں پھل کیسے کھا سکتا ہوں، ٹھنڈا ہو گیا میں، کہ واقعی یہ نہیں کہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ کرے کہ سستا ہی ہو جائے یا تنخواہ اس کے مقابلے میں بڑھ جائے، دونوں صورتیں، تنخواہیں اس کے مقابلے میں بڑھ نہیں رہی لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے، اللہ کریم، تو جس سے جتنا ہو سکے، ورنہ وہ کہ وہ جو ستو شریف لیمو پانی قدرے سستا پڑے گا پھلوں کے مقابلے میں، تو ان کا اگر آپ معمول رکھیں گے، اس طرح کی اور چیزیں مطلب یہ لیمو دکھا رہے ہیں آپ کو غالباً یہ لیمو ہاں یہ ستو شاید، تو بارہ لے گئے نہیں ستو نہیں کچھ ہو رہے یار، یہ
وہاں پر لیمو بھی 200 روپے پاؤ اور 800 روپے کلو،
لیمو ہے تو مہنگا لیکن پھل کے مقابلے میں سستا نہیں ہے، کیوں لیمو آدھا نہیں چھوڑیں گے تو گلاس تو بن جائے گا نا، 100 روپے کا بنے گا، نہیں 200 روپے
پاؤ،
800 روپے کلو،
800 روپے کلو،
تو پاؤ میں مطلب جیسا لیمو یار، اتنے بڑے بڑے وہ تو ترنج کے جاتے نا، لیمو ترنج صحیح ہے سب، لیکن لیمو بھی اب اچھے نہیں ملتے یار، موٹی موٹے چھلکے والے، چھوٹے بھی موٹے والے چھلکے، خشک نچوڑو نکلے گیا اس میں، مجھے کچھ کچرا گرے گا اس میں،
لیمو کی ایک کاپی آ گئی جمیری نام کا ایک پھل ہے، لیمو کی طرح ہوتا ہے اور لیمو کی بنسبت نقصان دہ ہوتا ہے،
کیا نام اس کا،
جمیری، جمیری اس کو لیمو کہہ کے،
جمیلی،
جمیری، جمیری،
جمیلی، جمیری، جمیری، اچھا
تو اس کو لیمو کی جگہ پر استعمال، لیمو کہہ کے بھیجا جاتا ہے اور لوگ لیمو سمجھ کے،
کھٹا بھی ہوتا ہے،
کھٹا زیادہ ہوتا ہے، گلا خراب کرتا ہے، گلا
خراب کرے گا، یہ پہچان، لیمو تو کاغذی لیمو اگر ملتے ہو نا، یہ مہنگے ملیں گے، کاغذی معنی کہ باریک چھلکا ہوگا، یہ لیمو اچھا ہوتا ہے، بعض پھلوں کے چھلکے پتلے پتلے ہوتے ہیں اسی کے، بعض کے موٹے موٹے ہوتے ہیں، پتلا چھلکا جو ہوتا ہے وہ کاغذی، تو یہ کوالٹی، اس کے پیسے بھی کوالٹی کے، تو یہ زیادہ اس میں رس نکلے گا، اور رس نکالنے کے لیے فریج میں سے نکالا آپ نے لیمبو اور کاٹا اور نچوڑا تو رس نہیں نکلے گا مزے گا، اس کو تھوڑا چولہے کے پاس رکھے یا کسی طرح بھی اس کو ہیٹ پہنچائے نا، تو لیمبو کو جب ہیٹ پہنچائیں گے نا تو اس کی اندر کا جو جمع ہوا رس ہے نا یہ پگھلے گا، اب وہ مزے گا دباؤ گے تو گرے گا، یہ ہمیشہ کھانے میں بھی یاد رکھیں، اچھا پھر کیا لیمبو کے آدھے آدھے پھاڑی آم بولتے ہیں، دو پھاڑیاں کرتے ہیں، دو پیس کرتے ہیں لیمو کے، تو یہ طریقہ بھی ہو رہا ہے، شو آتا ہے اس سے، لیکن صحیح نچڑتا نہیں ہے اس سے، پورا نچوڑنا چاہے تو اس کے لیے پھر کوئی اکھاڑے کا پہلوان بنانا پڑے گا، اپنے سے نہیں نچڑے گا، تو اس کے 4 یا 8 پیس کرنے چاہیے لیمو کے، اور چھوٹے چھوٹے پیسوں، یہ نچڑے گا آسانی سے، کھانے میں بھی ضائع بھی نہیں ہوگا، ورنہ آدھا تھوڑا سا نچوڑ کے ڈال دیتے ہیں لوگ، پھر ڈسٹ بن میں جاتا ہوگا، اتنا لوگوں کو احتیاطیں ہیں نہیں کہ دوسرے کا جھوٹا نہیں بھائی پھینکو اس کو، پھینکنے کا رواج بہت ہے، مہنگائی کا یہ بھی بہت بڑا سبب اگر ہو تو انکار نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ لیمبو کو کاٹنا بھی ایک فن ہے، اب بعض لوگ کیا بلکہ بھاری تعداد، یا بہرحال میں نے جو نوٹ کیا بتا رہا ہوں کہ لیمبو کو کاٹتے لمبائی میں، یہ غلط ہے، لیمبو ہو یا موسمبی جس کو کاٹ کر رس جس کو کھانے میں سہولت ہو، تو لمبائی میں، میرے پاس لیمبو ہوتا تو میں آپ کو سمجھا تھا کہ لمبائی بولتے کہ اس کو چوڑائی کس کو بولتے ہیں، اس میں بھی شاید سب کو سمجھ نہیں آئی، یہ چوڑائی میں کٹا ہوا ہے، اور یہ جو نوک نظر آ رہی ہے نا لیمبو کی، تو یہ یوں کھڑا کر کے اس کو کاٹیں گے نا تو لمبائی میں کاٹنا کہیں گے، اور یہ صحیح کٹا ہے چوڑائی میں، تو لیمبو کو چوڑائی میں کاٹیں گے تو یہ سارے جو اوپر کی جو اس کی لیمبو کی جو پاکٹس ہیں تھیلیاں چھوٹی چھوٹی یہ سب کٹیں گی، ورنہ لمبائی میں یہ تھیلیاں نہیں کٹتی، بس وہ چمڑا ہی کٹتا ہے اس کا، اور چھتینیاں اکثر سلامت رہتی ہیں، پھر نچڑنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ دکاندار بھی ہوٹلوں والے بھی اسی طرح کاٹتے ہیں لمبائی میں، نوٹ کیا ہے، کوئی صحیح کاٹتا ہے کوئی غلط کاٹتا ہے، مطلب سب کو نہیں کہ ٹریننگ یا سچکا پڑتا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک حکمت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چولہے کے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ رس زیادہ دے گا، اندر سارا پگھلے گا، فریج کے باہر نکالتے ہی کاٹا تو پھر اب اس کو انگلیوں کی ورزش ہوگی جس کو آپ نے دیا نا ایکسرسائز۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد،
جواب دیجئے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے، سوچ سمجھ کر،
الحمدللہ پرسوں میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے دعا کیجیے گا آپ میں خیر آفیت سے حج کر لوں، وہ بڑی امید تھی آپ سے ملنے کی مجھے نا،
سبحان اللہ، چلو نگاہوں سے ملاقات اور بلکہ بات ہو رہی ہے،
دیدار ہو گیا، بہت بڑی بات ہے،
کیا بات ہے،
چلیں جواب بھی دیجیے اور مدنی فیس بھی دیجیے ساتھ،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، حج کران،
سبحان اللہ، جواب درست ہے، اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائے، مدینے کی حاضری قبول فرمائے، نصیب بھی ہو جائے، تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پاک آسانیاں بھی کر دے، اور بارگاہ رسالت میں ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا، شیخین کریمین کے دربار میں جہاں جہاں حاضریاں ہوں سلام عرض کیجیے گا، بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا، ہم بھی حج کے لیے حاضر ہو جائیں، اللہ کرے کوئی ایسے اچانک سے اسباب بھی تو ہو سکتے ہیں،
مدنی فیس
کتنی ہوتی پتا نہیں مجھے، جی پتا نہیں مجھے،
خرچہ بہت ہو گیا نا آج کا تو کہاں سے دیں گے یار، مدنی فیس یہی بول سکتا ہوں، مطلب اتنا خرچہ تو ہو گیا،
تین دن انشاءاللہ مدنی قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ،
سبحان اللہ، تاریخ بھی دے دیجیے، ڈیٹ
انشاءاللہ، حج سے آنے کے بعد انشاءاللہ تین دن مدنی قافلے پہ جاؤں،
پروگرام میں بقی شامل نہیں ہے انشاءاللہ،
بالکل کیوں نہیں چاہیے انشاءاللہ، اللہ تبارک اللہ مدنی
کیا کہہ رہے ہیں، کہہ
رہے ہیں بالکل چاہیے انشاءاللہ،
بقی چاہیے نا،
بالکل چاہیے، بالکل چاہیے،
الحمدللہ ہم سب کو چاہیے
انشاءاللہ،
یعنی ہمارے یوں بعض اوقات بولتے ہیں کہ اگر بقی میں جگہ نہ ملی تو واپس آ کر مدنی قافلے میں سفر، تو آپ کو ڈیٹ بھی پتا ہوگی واپسی کی،
واپسی تقریباً 28 جون کی، 28 جون کے بعد پہلا جمعہ انشاءاللہ، پہلا جمعہ 28 جون کے بعد پہلا جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا
انشاءاللہ القریب، ماشاءاللہ،
انہیں ساتھ رسائل پیش کیے جا رہے ہیں تحفے میں انشاءاللہ،
سبحان اللہ، دیکھو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک حج ہوا تھا، اس حج کا نام بھی قران ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے حج ہیں، نام حج کی قسمیں کتنی ہیں،
جی حج کی اقسام کتنی ہیں، آپ دیں گے
کائنڈس آف حج، ہاؤ مینی کائنڈس آف حج،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجلس
تاجران کے لاہور، رحمۃ اللہ وبرکاتہ،
مجلس تاجران کے ساتھ لاہور سے،
کیا بات ہے،
اج کران اج اج کی تین قسمیں ہیں اجے کران اجے تمتو اجے فراد
جواب درست ہے میں نے قسمیں پوچھی تھی انہوں نے تو نام بھی بتا دیا تو ان کا ڈبل انعام دینا ہوگا مدنی فیس بھی ڈبل لینی ہوگی اب دیکھو صحیح سب کیا
یہ
لاہور سے آئے ہوئے حضور اور چل مدینہ کا مطالبہ کر رہے ہیں
چل مدینہ کا مطالبہ کر رہے ہیں
جی جی کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ
لاہور تو ہے پنجابیوں کا دیس ہے ماشاءاللہ اور دیوانوں کا دیس ہے ماشاءاللہ اللہ یہ بھی نصیب کر دے گا کہ ہم مل جل کر بھی حج کریں گے انشاءاللہ میزاب رحمت کسے کہتے ہیں
ان سے مدنی فیس لینے پہلے
جی جی
مدنی فیس تو پیش کریں میرے لیے سنت
کا تین دن مدنی قافلہ سفر کریں گے
تاریخ
ذو الحجہ میں انشاءاللہ ذو الحجہ کا انشاءاللہ تیسرا جمعہ
انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار
جی جی
ماشاءاللہ
انشاءاللہ
انشاءاللہ قریب
انہیں بھی سات رسائل تحفے میں پیش کی جا رہی
ہیں میزاب رحمت کسے کہتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پیارے امیر علیہ سنت مرکز لولیا لاہور سے تاجران کے مدنی قافلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں
ماشاءاللہ کیا بات ہے
رحمت انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ تین دن کا مدنی قافلہ کرنے کی نیت کرتا ہوں اور ذوالحجہ کے تیسرے جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کروں گا جی رحمت کے پر نالا کو مذاب رحمت کہتے ہیں
پر نالا کیا ہوتا ہے
لبیک بارش کا جو پانی جہاں سے نکلتا ہے
جی
وہاں سے کعبۃ اللہ شریف کے اوپر سے
عربی میں میزاب کہتے ہیں یہ کعبہ شریف کی چھت کے ساتھ ایک سونے کا پرنالا لگا ہوا ہے اس کو پرنالا اردو میں بولتے کہ ایک ایسا حصہ لگا ہوا ہے کہ جس سے بارش کا پانی جب بارش ہوتی تو پانی حتیم میں نچھاور ہوتا ہے حتیم شریف یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ اور عین کعبہ ہے یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے اس میں وہ بارش کا پانی جو ہے وہ نچھاور ہوتا ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پرنالے سے پانی گرتا ہے تو یہ نچھاور ہوتا ہے اچھا لفظ ہے بات تو وہی ہے مانا
انہیں دعوت اسلامی کا ماہنامہ میگزین فیضان مدینہ تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے
ماشاءاللہ جواب دیجئے میلین اخدرین سے کیا مراد ہے یہ کس کو بولتے ہیں یہ تھوڑا مشکل ہے ایک بھی آدمی اٹھ رہے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
محمد فخر الدین اتاری رحیم یار خان سے انشاءاللہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا
صاحب تاریخ بھی بولتے جائیں
انشاءاللہ نئے سال کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں
محرم شریف کے پہلے ہفتے میں
جی انشاءاللہ
انشاءاللہ
میلین اخترین جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں وہ دو جو مینا وہ ہیں پلر ہیں ان کو میلین اخترین کہتے ہیں
جواب درست ہے اس میں ہری بتیاں جل رہی ہوتی ہیں اچھا پلر تو پلر نے پلر میں بھی لگا ہوا چھت میں بھی لگی ہوئی سب سے لائٹ ہے جواب پہنچ گئی ہے جو کہنا چاہتا ہے الفاظ ماشاءاللہ جواب درست مان لیا جاتا ہے
انہیں بھی
زیارت بھی کر لو میلین اخدرین
انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً پیش کیا جائے
یہ چھت میں لگی ہوئی ہے اب چھت میں چھت دیوار میں اب نہیں ہے اچھا جواب دیجئے جن 10 صحابہ کرام کو اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد نعمان۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد نعمان اتاری، جامعۃ المدینہ، فدان قطب مدینہ، نیو کراچی۔ ان کو مدنی پیر انشاءاللہ محرم الحرام میں 3 دن کا مدنی قافلہ،
محرم الحرام میں
3 دن کا مدنی قافلہ۔
سالانہ والے لگ رہے ہیں آپ، پچھلے سال بھی گئے ہوں گے یار، کوئی مدنی فیس دو، وہ تو طے شدہ جو ہے اس کو مدنی فیس نہیں بولتے، ہر مہینے 3 دن دعوت اسلامی والوں کو تو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی درخواستیں ہوتی رہتی ہیں۔
یہ تو جامعۃ المدینہ کے طالب علم،
تو ان کا تو باقاعدہ وہ ان کو تو جدول ملتے ہیں، تو اس کے مطابق سفر کرنا چاہیے، ہمت کرے بیٹے
انشاءاللہ
جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق سفر کرنے کی نیت کر لے، اسی کو مدنی فیس تسلیم کر لیتے ہیں
انشاءاللہ باپ،
اس پر عمل نہیں ہے نا،
ماشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
اچھا ابھی کمزور ہے، کراچی کے لگتے ہیں یار، یہ
اشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔
جواب درست ہے،
انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے۔
اس مبارک مسجد کا نام بتائیے جس میں اللہ پاک نے اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرمایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
غلام حیدر اتاری، باب المدینہ، کراچی سے۔ مدنی پیش انشاءاللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ بالیغان میں قرآن کریم پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔
کب سے شروع کر دیا ہے یا
شروع کر دیا بابا؟
کر دیا نا، تو ہم کوئی نئی فیس لاؤ نا یار، پلس مدنی قافلہ بھی کرنے
انشاءاللہ بابا،
تاریخ بھی دے دیں،
محرم حرام میں
عاشورے میں۔ چلو خیر، کوئی ایسی اضافی نہیں، تو سالانہ لگا بندہ قافلہ ہوتا ہے، یہ محرم شاہ پوتے ہیں ہمارے پاس، خالی اس میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہ اجتماع میں آنا ہے نہ سفر کر رہے ہیں مدنی قافلہ میں۔ اب اس میں بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی جو بس سیلفیاں بنانا، کوئی شو پیس آ گیا اس کے پاس کھڑے ہو کر سیلفیاں بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے۔ تو بے شک وہ عاشورے والے مدنی قافلے میں سفر کریں، جو نہیں کرتے بھی کریں، جدول کے مطابق کریں، جو اپنی جو مجلس ہیں، جو اپنے مبلغین جو اور ان کی اطاعت میں کریں، بیچارہ مبلغ کو بھی تھکا دیتے ہوں گے، کیا ادھر بھاگتے ہوں گے ادھر بھاگتے ہوں گے، تو یہ کچھ ایک تعداد ان دنوں ان گھڑ جاتی ہوگی سالانہ، سمجھے؟ تو وضوحات میں پتہ نہیں کوئی آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا، تو اس سے ایسا نہیں کرنا ہے، جو طریقہ کار اس کے مطابق کریں گے تو پھر آپ کی اصلاح بھی ہوگی، کیونکہ شیوڈ ہوگا اپنے کو شیوڈ ملے گا، میں اتنے سال سے جا رہا ہوں، جو جیسا ہوگا ملے گا، باقی وہی کا وہیں رہتے ہیں، گھوم پھر کے بعد لوگ آ جاتے ہوں گے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، وہاں جانا ہے اور سیکھ کے آنا ہے، خود کو بدل کے آنا ہے انشاءاللہ۔
جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
باپا انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اور جمعرات اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا
انشاءاللہ قریب۔ یہ بات ہوئی نا،
مبارک مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔
جواب درست ہے۔ اچھا وہ میں کئی بار سوچا ہے، بھول جاتا ہوں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ 3-4 مائکوں، اب یہ بیچارہ آگے بیٹھے، شروع سے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو تو میں رہوں، جو آخری میں وہ کھا پی کے وہ ٹیسٹ لیٹ آئے وہ مائک کے پاس چلا جائے، ہاتھ اٹھا لے اس کو مائک مل جائے، واٹ از دس، بیچارہ آ گیا کہ ان کا دل جلتا ہوگا، ہماری تو کبھی باری آئے گی نہیں جب تک ہم مس نہیں کریں گے مدنی مذاکرہ ادا ادا کہ ہم لاسٹ پہ بیٹھے تو شاید ہم بھاگ کے مائک کے پاس پہنچ جائیں۔ تو ان پر کوئی رحم کھانے والا ہے یا نہیں جو بیچارے آگے آگے آ کے پابندی سے بیٹھے ہوتے؟
انشاءاللہ
یہ ہاتھ بھی یہی لوگ اٹھاتے ہیں، بیچ میں تھوڑا کم ہی اٹھانے والے ہاتھ ہوتے ہیں، تو کوئی چار ہمارے مائک تو ہوتے ہیں،
جی جی انشاءاللہ
سارا سسٹم موجود ہے، تو پانچ سات مائکوں اور تاک تاک کے بندے کو مطلب بھلے غلط جواب دیتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، غلط بھی جواب دیتا ہے تو بعد میں سدھار تو ہو ہی جانی ہے، یہ بھی ایک ناظرین کے لیے بھی دلچسپی ہوتی ہے اس میں بھی، اگر کوئی جواب نہیں دے پاتا تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آخر میں ہم سدھار تو کر ہی رہے اس کی کہ صحیح جواب آ جاتا ہے، نہیں دے پائیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے کوشش کریں گے صحیح جواب پہنچانے کی ناظرین تک حاضرین تک، تو آئندہ سے انشاءاللہ آپ مایوس نہ ہو، بقرعید آ رہی ہے
انشاءاللہ،
دس مدنی مذاکروں میں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی باریاں آتی رہیں، چاند رات سے دسویں رات تک، ذوالحجہ کی چاند رات سے دسویں شب تک روزانہ اللہ نے چاہ تو مدنی مذاکرہ ہوتا رہے گا، اور آپ نے دل باندھ کر کمر کس کے نیت کر لینی ہے کہ بس قربانی کے دن ہے تو میں نے یہ قربانی دینی ہے کہ جا کے بیٹھ جاؤں گا فیضان مدینہ میں، عشاء کی نماز یہیں پڑھنی ہے جن کے لیے ممکن ہے، ورنہ نماز پڑھ کے پڑھا کر بعض امام صاحبان بھی آتے ہوتے ہیں نماز پڑھا کے پہنچ جانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک سے ایک دلچسپیاں بھی لانے کی کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو خوبصورت پیارے پیارے جانور بھی قربانی کے دکھائیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا، ہے نا، ویسے ان جانوروں کو ویسے دیکھنے میں اتنا دلچسپی نہیں ہوتی، قربانی کے دن آتے ہیں تو کیا کشش ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہوتے ہیں، ان کی نسبت ہی ہوتی ہے قربانی کی، ہم قربان ہوں یا نہ ہو ان کے نصیب، بس فوت بھی ہو جاتے ہیں نسبت کی باہر ہے، بعض بکتے نہیں ہیں تو بیچارے بیچنے والے دوبارہ لے جاتے ہوں گے یا پھر انہیں پونے داموں گوشت فروش کو بیچ دیتے ہوں گے، اللہ کرم فرما، ضرور تشریف لائیے گا، اس کی دعوت بھی عام کیجئے گا، چاند رات سے لے کر دسویں رات تک روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، دکھانا ہے، اسلامی بھائیوں کو لانا ہے، ان کو دعوت پہنچانا ہے، انشاءاللہ مدینہ 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 ہوتا رہے گا۔
اور میں اصل میں جا رہا تھا اس کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے جو ایک بہت زبردست مدنی مذاکرہ ہونے والا ہے،
ایک بہت
زبردست مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے،
اللہ اللہ، اچھا اس کا تعلق بھی گھوم پھر کے ہے تو بقرعید سے،
ہاں، اور وہ ہے 4 تاریخ،
4 جون،
4 جون ہے، منگل ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے، اور وہ کیا ہونے جا رہا ہے میں کہا اگر آپ ہی بتا دو نا اپنے،
فوراً بعد ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہے،
عشاء کی نماز پڑھتے ہی، عشاء کی نماز
سوا نو بجے
جماعت ہے، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ،
تلاوت نعت شریف وغیرہ کا
کیا ہونے کیا جا رہا ہے،
اچھا انتظار کروائیں گے اس کا بھی،
آپ کا
ناظرین بھی آ کے مل مل کے اٹھ کے آ کر بیٹھ جائیں کہ ایسا کیا ہونے والا ہے، اچھا اپنے کو بولنا بھی دکھانا نہیں ہے،
نہیں آپ نے بولنا ہے
انشاءاللہ الکریم، 4 جون منگل کو عشاء کی نماز کے عشاء کی جماعت 9:15 منگل کو، تو عشاء کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 9:15، تو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ گوشت فروشوں کا مدنی مذاکرہ، کیونکہ وہ بدھ کو ان کی چھٹی ہوتی ہے نا، منگل بدھ گوشت کی، تو اس لیے وہ انہی کے مشورے سے ہوا ہے کہ یہ دن رکھیں گے منگل کو، تو ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ، اس میں جانور کاٹنے کے جو اہم مسائل ہیں کہ جو مطلب غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتانی ہے، گوشت کے حساب سے بھی انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات پیش کی جائیں گی انشاءاللہ، آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ، امید ہے اگر آپ پورا سنیں گے تو ایسی پیاری پیاری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، گوشت فروش بھی تشریف لائیں، اور جو گوشت خور ہیں کھاتے ہیں وہ بھی کرم فرمائیں،
یہ صرف
سب کو دعوت ہے،
یہ صرف کراچی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ دنیا بھر میں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، اس کام سے وابستہ ہیں، ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے یہ مد مذاکرہ ہوگا.
تمام ذمہ داران دعوت اسلامی اجتماعی طور پر اس میں شرکت کریں، اور اس شعبے سے جتنے بھی وابستہ لوگ ہیں ان کو اجتماع میں دعوت دے کر لے کر آئیں،
اور ان سے ریلیٹڈ جو شعبے ہیں نا میں ان کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں، ان کے پاس بھی آپ پہنچے، ان کو تیار کریں. چارہ بیچنے والے
جی ماشاءاللہ،
کیٹل فارم والے
جی
جو زندہ جانور بیچتے ہیں وہ بھی، جو جو اس شعبے سے ریلیٹڈ ہے وابستہ ہیں، آپ سب کو لے آئیں انشاءاللہ سب کے کام کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ.
بلکہ اس کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی آ جائیں.
ہاں بالکل، ویٹرنری ڈاکٹر بھی تشریف لے آئیں،
پورا شعبہ دعوت اسلامی کے تحت.
اور بھی کچھ اس میں یاد آئے نا
جی،
جو اس کی فارمنگ کرتے ہیں
جی ہاں، وہ سب کچھ
وہ بھی تشریف لے آئیں.
جو اجتماعی قربانی کریں گے پاپا وہ بھی آ جائیں.
بالکل، اجتماعی قربانیوں والے بھی جو کرتے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں
ماشاءاللہ.
جو جانور کو رسی پکڑ کے چلاتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے.
مرحبا.
دم پکڑتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے جانور کی، تو ہم بتائیں گے دم پکڑنی چاہیے کہ نہیں پکڑنی چاہیے.
مویشی منڈی والے بھی پاپا آ جائیں، مویشی منڈی والے،
مویشی منڈی والوں کو بھی دعوت ہے.
سبحان اللہ.
ہمیں دم پکڑنی چاہیے کہ نہیں؟
وہ بکری کو اس طرح کھینچ کے لے جا رہے تھے تو نبی
کان سے سل لے جا
جی آگے لے گئے، آگے سے پکڑ
تم سے کھینچتے نہیں، اصل کان پکڑ کے تو کان پکڑ کر کھینچنا تو منع ہے
جی جی. وہ پیچھے سے چلانے کا منع فرمائے،
پیچھے سے یوں چلاتے ہیں
یعنی وہ حدیث میں یوں ہے کہ وہ کھینچ کے لے جا رہے تھے تو اس سے منع فرمایا کہ اس کو ہانک کے لے کر جاؤ، یعنی ایک تو کھینچنا ہوتا ہے آگے سے اور ایک پیچھے سے ہانکنا ہوتا ہے.
کان کھینچتے ہیں اس کو تو منع ہے
جی.
دم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ذرا دم ہو یا کان ہو، دم کو بھی اگر اس طرح تکلیف سے مروڑیں گے تو بعض وقت دم ٹوٹ جاتی ہے، دم ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو وہ ٹیپ وغیرہ لگا کے جوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل یہ شاید میں نے دیکھا بھی ہے جڑی بھی اس میں بھی میرا خیال دکھائی تھی یا اسی میں دیکھا ہوگا اسکرین پر. یس بھائی، مدنی چینل کے جو اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ایسے مطلب جو دم کے اور نقلی دانت لگانے کے اور جو مطلب ہے نا اسٹائل، ان سب کے مطلب فورٹیج بولتے شاید
جی جی فورٹیجز
یہ تیار رکھیے گا انشاءاللہ. ایسے دلچسپ یہ مدنی مذاکرہ ہوگا گوش فروشوں کا کہ انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا، بہت سیکھنے کو ملے گا. مگر یہ کہ صبح چھٹی نہیں ہے، ان کی چھٹی آپ کی چھٹی نہیں ہوتی، عام لوگوں کی یوں تھوڑا ڈسبیلنس معاملہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک
واتوب الیک
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
لاہور سے جو تاجران اسلامی بھائی آئے ہیں ان میں سے ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کرنا چاہتے ہیں
یا رسول اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
یا سیدی ہم 16 کے قریب مختلف شعبہ جات سے بزنس مین لاہور سے آج ہی مدنی مذاکرات میں شرکت کے لیے تشریف لائیں
ماشاءاللہ
الحمدللہ مجلس نے ہمیں فیضان مدینہ کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور اس کا نظم و نسق اور اتنے بڑے مینجمنٹ کو دیکھ کے عقل دنگ رہ گئی اور بے اختیار دل نے کہا کہ واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم بزنس مین کاروباری شخصیات جو ہیں یہ بزنس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اس میں لگے رہتے ہیں اور جب گھر پہنچتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں جبکہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم بچوں کی جو تربیت ہے وہ کیسے کریں ہماری کوئی رہنمائی جو ہے وہ فرمائیں اس بار سلسلے میں
جزاک اللہ یا اللہ پاک یہ تو آپ کو ہی مینج کرنا پڑے گا دیکھو کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑتا ہے سونے کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہی ہوں گے کہ سونا ہے بھائی تب یہ تو سونا ہے اصل سونا آپ کی اولاد ہے گولڈ اس کو بھی تو سنبھالنا ہے نا تو اس لیے وہ ان کی تربیت تو خیر اب وہ تعلیمی اداروں میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اور والد صاحب بھی چھٹی کے دن اور چھٹی کے دن بھی کچھ نہ ہو تو یوں ٹائم نکل تو آتا ہے یا نکالنا تو ہوگا کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ سب اس کو دیکھ بھال تو کرنی پڑے گی ورنہ ظاہر ہے کہ پھر مشکلات کھڑی ہوگی قرآن کریم میں ہے او انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو یہ کوششیں تو اپنے اہل پر اپنی اولاد پر کرنی کرنی ہے تو یہ تجارت اور یہ مصروفیت تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن آپ کو بچا نہیں سکتی صرف اس وجہ سے آپ نہیں کر پائے تربیت تو اس لیے اپنا جو بھی ہے ایسا جدول یا جو بھی آپ کا مطلب ہے کہ حساب کتاب ہے وہ مینج تو کرنا ہی پڑے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار
کدو شریف یعنی لوکی شریف کے فائدے کدو شریف کھانا سنت ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے لہذا گرمیوں میں خصوصاً استعمال کرنا چاہیے کدو شریف کے استعمال سے تھکن میں کمی آتی کمزوری دور ہوتی بھوک لگتی اور قبض میں فائدہ ہوتا ہے کدو شریف جگر یعنی لیور کے درد پیشاب اور معدے کے امراض اور پیلیا یعنی جوائنٹس میں فائدے مند ہے یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کیا تنگ دستی بھی نعمت ہے پڑھیا سن لے اس کی تنگ دستیاں ہوں تو دور فرما اسے رزق حلال میں برکتیں دے اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ
اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے. انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ جنگل میں گھی اور شہد کی تمنا، دو چیزیں جوان رہتی ہیں اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ خشوع و خضوع والی نماز. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 18,38,701 18,38,701. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,81,485 8,81,485. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,20,186 27,20,186. تعداد کے حوالے سے رسالہ پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان. ذوالقعدہ 1445 میں ملنے والی 3 روزوں کی نیت ہے. اسلامی بھائیوں کی تعداد 5,498 5,498. اسلامی بہنوں کی تعداد 36,275 36,275. ٹوٹل تعداد 41,773 41,773. 18 مئی 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. احناف کے نزدیک کیکڑا کھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حرام ہے. سوال نمبر 2: اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اولاد و وظائف کی کون سی کتاب ہے؟ جواب: الوظیفۃ الکریمہ. سوال نمبر 3: رشوت لینے دینے کے بارے میں کیا حدیث پاک بیان ہوئی؟ جواب: رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد شریف اتاریہ، رحیم یار خان، نعمان اتاری، عرب شریف، محمد زبیر. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، کیسر عباس بن عبد الجان، جوہر ٹاؤن لاہور، بنت عبد الحکیم اتاریہ، جتوئی پنجاب، ساجد محمود اتاری، کوئٹہ بلوچستان، غلام مصطفیٰ، جمال پور. ان سلیکٹ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد زبیر، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. کہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: دل کی سختی کے علاج میں چند چیزیں بتائی گئیں، کوئی ایک بتائیں. سوال نمبر 2: نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 3: حدیث مبارکہ میں بغیر بسم اللہ کوئی کام شروع کرنے کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.